الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سنو اس بات کو. اللہ کے ساتھ ارشاد فرمایا, اس کا مطلب ہے میری صحابہ سے فرمایا میری بات خوب غور سے سنو. اللہ ان فی الجسد لمضغہ, کہ خوب غور سے سنو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. یہ گوشت کا لوتھڑا اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, اور خوب غور سے, یہ شروع میں بھی اَلَا فرمایا خوب غور سے سنو, بعد میں پھر فرمایا آخر میں کہ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, خوب غور سے سنو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اگر یہ صحیح تو سارا جسم صحیح, اگر یہ خراب تو سارا جسم خراب. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جا کے دیکھو کہ میں نے کیا چیز بنائی. جا کر دیکھا, انہوں نے تعریف کی. ابلیس کو, شیطان کو بھی حکم ہوا تو بھی جا کے دیکھ. اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ کوئی, اس میں کوئی خاص بات نہیں, یہ تو ہر چیز میں دوسروں کا محتاج رہے گا. ہاں البتہ ایک اس کے جسم میں ایک پوٹلی سی ہے, اس میں میں داخل نہیں ہو سکا. اس میں اگر کچھ ہوا تو ہو, اگر کوئی اس میں کوئی خاص بات ہو تو ہوگی, باقی جسم تو میں نے دیکھ لیا, باقی اس کے جسم میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اور وہ پوٹلی جس میں شیطان داخل نہیں ہو سکا وہ دل ہے. اور واقعی صحیح بات ہے, اس نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر اس میں کچھ ہو تو ہو, ورنہ باقی جسم تو میں نے دیکھ لیا ہے, میں مطمئن ہوں کہ میں اس کو آرام سے بہکا لوں. تو وہ پوٹلی وہ دل ہے, اور یہ دل اللہ نے بڑی عجیب چیز پیدا فرمائی ہے. اور اس بارے میں عارفین کا اور اطباء کا اختلاف ہے. اطباء یعنی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں سارا کا سارا کام ہمارا دماغ کرتا ہے, یہ حکم دیتا ہے ایسے کرو, یہ کرو, وہ کرو, دماغ سے احکامات چلتے ہیں. تو اعضا پھر حکم دیتے ہیں, اعضا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور عارفین کہتے ہیں نہیں دل ہے. چلیے جی, ہم نہ عارفین کی بات مانے نہ اطباء کی بات مانے, ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات, رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف, رجوع کریں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ دل کا ہے, اصل حاکم تو دل ہے. ان فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, آنکھیں نابینا نہیں ہوتی, دل نابینا ہوتے ہیں اصل میں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو ان کے دلوں سے، ان کے جسم سے برے اعمال نکل رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یقین رکھنے والے، یہ یقین کا مال دل ہے، اور یوں سمجھیں کہ دل کی دل کی جو مثال ہے وہ بادشاہ کسی ہے. بادشاہ حکم دیتا ہے یہ کرو یہ کرو، اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے عرض کروں گا کہ بادشاہ تو حکم دیتا ہے الفاظ میں یا تحریر میں، تحریر لکھ دی یہ کام کیا جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے، یا اس کی کوشش کی جاتی ہے کام ہو نہ ہو اس کی تعمیل کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ الفاظ میں کہتا ہے یہ کام کرو کھلا کام کرو تو وہ کام ہو جاتا ہے، یا اس کی کوشش میں لوگ لگ جاتے ہیں، رعایا اور اس کے عاملین لگ جاتے ہیں. لیکن دل کی بادشاہت عام بادشاہوں سے بڑی بادشاہت ہے. یہ جب کسی کا کام کا حکم دیتا ہے تو اس کو الفاظ کی بھی ضرورت نہیں. یہ آنکھیں جب دیکھتی ہیں نا، جہاں دیکھ رہی ہیں، یہ دراصل آنکھیں نہیں دیکھ رہی، دل دیکھ رہا ہے. یہ دل کا یقین جیسا ہوتا ہے ویسی آنکھیں اس طرح استعمال ہوتی ہیں. لہذا اس کو الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر الفاظ کے ہی حکم دیتا ہے اعضا کو یہ کام کرو یہ کرو یہ کرو، اور وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عام بادشاہ سے زیادہ اس کی بادشاہت ہے، مضبوط بادشاہت ہے. ان کو الفاظ کے، وہ الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، دل الفاظ کا بھی محتاج نہیں. یہ اعضا اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اصل تو دل ہے. اذا فلحت فلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ لوتھڑا دل ہے، وہ مضغہ یا گوشت کا لوتھڑا دل ہے. تو اصل تو اعضا کام نہیں کرتے، یہ اعضا تابع ہیں جسم کے، دل کے. جیسا دل ان کو حکم کرتا ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کی اصلاح کے لیے ایک چیز رکھی ہے جس کو کہتے ہیں ایمان. اگر یہ ایمان نہ ہو تو دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور جتنا جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنا جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا اتنا آدمی گناہوں سے رکتا چلا جائے گا. ولیکن حبب الیکم ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب چیز بنا دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. اس کی علامت کیا ظاہر ہوئی؟ کہ کفر، فسوق اور عصیان، یعنی کفر، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، سب تمہارے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہو گئے. لہذا جتنا آدمی گناہوں سے بچے گا اللہ کی، اور اللہ کی محبت بڑھے گی. اللہ کی محبت کی علامت ہی یہی ہے کہ گناہوں سے بچے. اور یہ گناہوں سے بچنا اور عبادات قبول اس وقت ہوں گی جب دل میں اخلاص ہو، اور اخلاص بھی دل کا عمل ہے، اور یہ اخلاص اسی وقت حاصل ہوگا جب دل کی اصلاح ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث الناس علی نیاتہم، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو قیامت کے دن جو اٹھائیں گے وہ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا. کیا وہ نیت لے کر، کیا جذبہ لے کر اس دنیا سے گیا، کس جذبے پر اس کی موت آئی، اسی کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا. ہے یہ ہے یو بات نہ تو اعلیٰ نیت. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا جو اخلاص کا کی گویا ضد ہے، یہ ریا فرمایا کہ کالی رات میں، اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی سے زیادہ باریک چیز ہے، جس طرح وہ نظر نہیں آتی اسی طرح ریاکاری کیسے داخل ہو گئی جن میں یہ بھی آدمی کو نظر نہیں آتا، یہ بڑی باریک چیز ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، عرض کیا کہ اس سے نجات کی کیا صورت، کیسے آدمی بچے. تو فرمایا یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس دعا کی برکت سے حفاظت رہے گی. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، وانا اعلم درا علی کہ میں جانتا ہوں جانتے بوجھتے ایسا کروں، واستغفرک لما لا اعلم اور اس چیز سے بھی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی معافی چاہتا ہوں کہ میں بے خیالی میں ایسا کر گزروں، اخلاص کے خلاف کام ہو جائے بے خیالی میں، اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں. لہذا یہ اخلاص یہ اللہ کے لیے کام کو کرنے کی، یعنی عبادات میں اللہ تعالیٰ سے دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. یہ جو دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ اخلاص کو پیدا کرنے کی دعا ہے. اور اخلاص بڑی عجیب چیز ہے، اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز میں سے یہ اخلاص نکل جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بے جان ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں یوں فرمایا کہ فجعلنا هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا، کہ ایسے لوگوں جو بغیر اخلاص کے عمل کیا گیا ان کے اعمال کو لایا جائے گا اور ان کو بکھری ہوئی ریت بنا دیا جائے گا. جیسے بکھری ہوئی ریت کی کیا حقیقت ہوتی ہے، فجعلناہ ہباء منثورا، بکھری ہوئی ریت ہے اور کوئی حقیقت نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے، علم والوں کے. والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور عامل علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر سوائے ان علماء کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ عمل کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں. والمخلصون على خطر عظیم، اور مخلص لوگ بھی بہت خطرے میں ہیں، بہت خطرے میں ہیں. یہ خطر عظیم، یہ جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تعظیم کے لیے، بہت بڑے خطرے میں ہیں مخلص بھی. 50 سال تک ایک کام کیا اخلاص سے، مثال کے طور پہ 50 سال تک ایک کام اخلاص سے آدمی کرتا رہا 50 سال کے بعد آ کے کہہ رہا ہے یہ مدرسہ یہ میری وجہ سے بنا ہے، یہ فلاں کام یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں کر رہا ہوں. یہ جو ایک جملہ اس کا ہے، یہ 50 سال کا اخلاص لیٹ ہوا، ختم ہو گیا ایک جملے کے اندر. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرفدہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص ایک شخص کے پاس کچھ مہمان آئے. اس نے اپنے ملازم کو بلایا, ملازم کو بلا کے کہا اس کو اس مٹکے سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج سے واپسی میں لایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں اس ظالم نے ایک جملے کے اندر چند الفاظ کے اندر اپنے دونوں حج, دوسرا حج تو پہلا حج بھی گیا دوسرا بھی گیا, ایک چند الفاظ کے اندر اس نے اپنے دونوں حج ضائع کر دیے کہ اس مٹکے سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج سے واپسی پر لایا. بھائی یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا بھائی پانی پلاؤ ان کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے پاس کوئی سائل آتا ہے, یہ سائل جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ پہلے دعائیں دیتے ہیں, ان کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ آج کل امتحانات ہو رہے ہیں, کالج کے اسکولوں کے امتحان ہو رہے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ تیرے بیٹے کو پاس کرے. یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ آدمی خود مجبور ہو جائے پیسے دینے سے. پیسہ نکالنا بھی ایک فن ہے بھائی, ایسی تھوڑی کوئی پیسے کوئی آدمی نکال لے اپنی جیب سے آپ کو دے دے, یہ کوئی آسان کام نہیں, یہ بھی ایک فن ہے. تو یہ کہتے ہیں آج کل جو جیسا سیزن ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اسی طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں اور کلمات کہے جاتے ہیں تاکہ آدمی پیسے دے. کاروبار ٹھپ ہے, حالات خراب ہیں, تو اللہ تیرے کاروبار میں ترقی دے. ہنگامے فساد کی وجہ سے, اسٹرائک کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے, بند پڑا ہوا ہے, تو اللہ تیرے کاروبار میں ترقی دے. امتحانات کا موسم ہے, زمانہ ہے, تو بھی اللہ تیرے بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. اور بیوی شوہر اور بیوی کے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو تو ایسا شوہر بھی کامیاب شوہر تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو بیوی کی ذرا سی بات پہ اس کی پٹائی لگا دے گا, تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر آدمی خود ہی پیسے دے دیتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس زمانے بھی ایسے ہی تھا, آج بھی ایسے ہی ہے, اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو پہلے وہ آ کے دعائیں دیتے تھے, اللہ تجھے یہ دے, اللہ تجھے یہ دے. اس زمانے کی دعائیں مختلف ہوتی ہوں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا معمول یہ ہے کہ جو سائل مجھے آ کر جو دعا دیتا ہے میں اس کو لوٹا دیتی ہوں اس پر. اللہ تجھے تقویٰ دے تو میں بھی کہتی ہوں اللہ تجھے بھی تقویٰ دے, اللہ تجھے دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے تو میں بھی کہہ دیتی ہوں اللہ تجھے دین اور دنیا کی نعمتیں دے. جب وہ دعائیں دے کے فارغ ہو جاتا ہے, ساری دعائیں میں بھی اس پہ لوٹا دیتی ہوں, پھر میں اپنا خطبہ دیتی ہوں تاکہ دعاؤں کے بدلے میں دعائیں ہو جائیں اور میرا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے لیے خالص رہے, دعاؤں کے بدلے میں نہ ہو, دعاؤں کے بدلے میں نہ ہو. یہ کمال درجے کا اخلاق ہے, یہ انتہائی کہ کس باریک چیز پہ نظر گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ دعائیں اس پر لو, جو اس نے دعائیں دی وہ لوٹا دی اور پھر اس کے بعد صدقہ دیا تاکہ صدقہ خالص رہے, اللہ کے لیے خالص رہے. کہ میں تو اللہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, اور کھانا کھلاتے وقت یا تو زبان سے یا دل میں ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, اللہ کی رحمت کے قربان جائیے. اللہ نے علامت تھرمامیٹر بتا دیا, تھرمامیٹر ہم لوگوں کو دے دیا قرآن کریم میں, اخلاص کی علامت پہچان لیں. اخلاص کی علامت کیا ہے؟ یہ اخلاص کی علامت ہے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اے لوگوں, اے مسکینوں, اے ہمارے مہمانوں, اے ہمارے دوستوں, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم تم سے اس کھانے کا بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو. یہ دو چیزیں بتائیں, دو چیزیں گنوائیں اللہ تعالیٰ نے, بدلہ اور شکریہ. یہ بدلہ یہ عملی شکر ہے, اور یہ شکر یہ زبان سے, زبان اور عمل دونوں کو جمع کیا. ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں تو کچھ, تم تو شکریہ ہی کہہ دیتے, تم نے تو پھوٹے منہ سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہا. یہ اپنے چھوٹے کو تادیب سکھانے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے اگر آپ کی دل میں اخلاص ہو ادب سکھانے کے لیے کہ بھائی ایسا کہنا چاہیے, لیکن اگر یہ کسی دوست کے ساتھ ایسا کیا, کسی بڑے کے ساتھ ایسا کیا, اور کسی دوسرے کے ساتھ جس پر احسان کیا ہو اس کے ساتھ ایسا کیا, تو یہ اخلاص کے خلاف ہے. دل میں یا زبان سے کہہ دینا کہ بھائی تم نے ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کیا, یا دل میں یہ سوچ رکھنا کہ اس پہ ہم نے کھلا احسان کیا اور اس نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا, نمبر ایک تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ کسی پر احسان کیا اس نے کوئی بدلہ نہیں دیا اس احسان کا, اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا, تو دل میں یہ جذبات رکھنا یا زبان سے کہہ دینا یا دل میں ہی لے آنا کہ بھائی اس نے, دل میں یہ سوچنا کہ اس نے بدلہ نہیں دیا, یا اس سے کہہ بھی دینا کہ بھائی تم نے ہمارے احسان کا بدلہ نہیں دیا, یہ بھی خلاف اخلاص. تو یہ تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے دے دیا, شکر اور جزا. جزا لا نریب منکم جزا ولا شکورا, ہم تو نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں, بس تم دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا شریعت ہماری کتنی جامع شریعت ہے. ہم کو تو پابند بنایا کہ تم پر جو احسان کرے, لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. کوئی احسان کر رہا ہے بھائی آپ شکریہ ادا کیجیے اس کا, جزاک اللہ کہہ دیجیے. فقط اب لگا بسنا, جس نے جزاک اللہ کہہ دیا کسی احسان کے بدلے میں, اس نے تعریف میں مبالغہ کر لیا, بہت اچھا کیا اس نے. اور دوسرا جو احسان کرنے, احسان جس پر کیا جائے اس کو تو یہ پابند بنایا, اس کا پابند بنایا گیا کہ تم بھی بدلہ دو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ حَتَّى فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّ فَضْلَهُ, کوئی تم پہ احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دو, اور اگر تم کوئی ایسی چیز نہ پاؤ کہ جس کے ذریعے تم بدلہ دے سکو, ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے حالات ایسے نہیں ہیں اور اس پہ کسی نے احسان کر دیا, اس کے پاس ہے بھی نہیں کہ بدلہ دے سکے, اس کا بھی حل بتا دیا. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کا بدلہ چکا سکو, فادعوا له, تو تم اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو, دعائیں خیر کرتے رہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے. حتیٰ ترو ان پد کا فتمو, یہاں تک کہ تمہارے دل سے آواز آ جائے کہ اب اس کے احسان کا بدلہ ہو گیا, ہم نے اتنے عرصے تک اس کے لیے دعا کر لی, اتنی دعائیں کرو اس کے لیے, اتنی دعائیں کرو یہ بدلہ ہو گیا. تو ہم کو جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو تو یہ پابند بنایا جا رہا ہے کہ تم زبان سے بھی شکر کرو, عمل سے بھی شکر ادا کرو, عمل سے بھی بدلہ دو, زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرو. اور جس کو جو احسان کرنے والا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے, نہ تم زبان سے نہ تم زبان سے یہ کہو کہ ہمارا شکریہ ادا کرو, شکایت کرو, اور نہ تم ان سے یہ مطالبہ کرو کہ ہم تم سے یہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں, نہ تم اس کا بدلہ چاہو نہ شکریہ چاہو. ان کو یہ اس کا پابند بنایا, اور جس پہ احسان کیا جائے اس کو اس کا پابند بنایا. یہ ہے شریعت کی جامعیت. تو یہ اخلاص کی علامت بتائی کہ بدلہ اور شکر نہ چاہ. حضرت ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک جہاد میں ہم نے ایک نقاب پہنے ہوئے شخص کو دیکھا کہ جب مبارزت ہو رہی تھی, مبارزت پہلے ہوتی تھی, صفیں آراستہ ہوتی تھی, صفیں لگائی جاتی تھی, سیدھی ہوتی تھی, پھر دونوں طرف سے کہا جاتا تھا حل من مبارز, کوئی بہادر آتا تھا اور وہ کہتا تھا حل میں مبارز کوئی ہے میرے مقابلے پہ آنے والا, پھر وہاں سے ایک بہادر نکلتا تھا, دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا. تین چار دفعہ پہلے ایسا ہوتا تھا, پھر باہم لڑائی لشکروں کی شروع ہوتی, لیکن پہلے مبارزت ہوتی تھی. تو وہاں دشمن کے, یہ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دشمن کے لشکر سے آیا ایک شخص مبارزت کے لیے, تو یہاں سے ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص آگے بڑھا جس نے نقاب پہن رکھی تھی, اس نے اس دشمن کا کام تمام کر دیا. دوسرا آیا, اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا, تیسرے کا بھی کام تمام کر دیا. جب تین کو اس نے مارا, پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. اور ہم نے اس نقاب پہننے والے کو نظر میں رکھا, ہم قریب پہنچ کے ہم نے اس کا نقاب کو یوں جھٹکا دیا کہ پتہ تو چلے یہ شخص ہے کون. تو معلوم ہوا وہ شخص عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم آسن, لیکن اپنے آپ کو چھپا کے رکھا, چہرہ ظاہر نہیں کیا کہ میرا کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, یہ کارنامہ میں انجام دے رہا ہوں. کس طرح لوگوں نے چھپایا ہے اپنے آپ کو. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں, جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. جو گھٹا رہے ہیں اصل میں وہ بڑھا رہے ہیں, اور جو بڑھا رہے ہیں وہ گھٹا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے پتا, اس سے ہماری شان بڑھے گی, شان نہیں بڑھتی, گھٹتی ہے اس سے. حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے تھے حضرت علی کے. تو حضرت علی ابن حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے. اس وقت ایسا ہوتا تھا دادا کے نام پر بیٹے کا نام رکھ دیا جاتا تھا, ہمارے یہاں مایوس سمجھا جاتا ہے کہ دادا کا نام تھا نہیں بھائی یہ نہیں رکھو دوسرا نام رکھو, لیکن وہاں پر ایسا رواج تھا, رکھا جاتا تھا اور رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں. تو مدینہ منورہ میں رات کے وقت روٹیاں لے کر نکلتے تھے, اپنی کمر پہ لاد کر نکلتے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مدینہ کے غریب لوگوں کا راشن پانی کیسے پورا ہو رہا ہے, لیکن ہوتا تھا, رات کو ہو جاتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جو لوگوں کے گھروں پر وہ روٹیاں نہیں پہنچیں, اور پھر انتقال کے بعد جب غسل دیا گیا تو ان کی کمر پہ بوجھ لادنے کی وجہ سے جو نشان پڑے ہوئے تھے, اس سے پتہ چلا کہ یہ علی ابن حسین تھے جو تقریباً 100 گھروں میں رات کے وقت روٹیاں پہنچاتے تھے. رات کے اندھیرے میں اس وقت لائٹیں وغیرہ نہیں تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آدمی ہے کون شخص ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. ایسے وقت میں وہ 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے, کمر پہ بوجھ لادنے کی وجہ سے نشان پڑے, غسل کے وقت پتہ چلا, آخری میت کے غسل کے وقت. تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ اخلاص سے بھرا ہوا شخص یہ تھا حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ. اخلاص اس کو کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی جیسے ایک محدث تھے شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث گزرے, کوئی عمل ظاہر کبھی اللہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں, چھپاتے چھپاتے ظاہر ہو جاتا ہے. ان کے ایک شاگرد لکھتے ہیں ان کے بارے میں, حضرت شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق, کہ جب حدیث پڑھاتے پڑھاتے ان کو رونا آ جاتا تھا, تو جب رونا آتا تھا تو رونے کو وہ چھپاتے تھے اور چھینک لے کر یہ ظاہر کرتے تھے مجھے زکام ہے. زکام کے اندر جو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے تھے مجھے زکام ہو رہا ہے, چھینک لیتے تھے کھانس لیتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے مجھے زکام ہو رہا ہے. لیکن ہم سمجھ گئے تھے, شاگرد سمجھ جاتا ہے. ایک دفعہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں, حدیث پڑھا رہے تھے, شدید سر میں درد شروع ہوا. تو اظہار بھی فرما دیا کہ بھائی بہت شدید سر میں درد ہو رہا ہے. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے, جا کر ایک دو تین رگوں کو ہلایا اور درد صحیح ہو گیا. یہ مزاج شناس لوگ تھے, سمجھ جاتے تھے. استاد اور طالب علم میں بعض ایسے بھی استاد اور طلبا گزرے ہیں ان میں ایسا تعلق ہوتا تھا, یہاں سے سمجھ جاتے تھے کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسے صحیح ہوگا. لہذا ان کے حضرت شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ چھپاتے تھے اپنے رونے کو. طلبا سمجھ گئے تھے ان کو رونا آتا ہے, رقت قلب ہو جاتی ہے, رقیق القلب ہے, رونا آ جاتا ہے اس کو, یہ چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں رو رہا ہوں. یہ ہے اخلاص, افراد الحق سبحانہ. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اخلاص اس کو کہتے ہیں, افراد الحق سبحانہ, اللہ سبحانہ و تعالی کو اکیلے رکھنا, اکیلے اللہ کے لیے عمل کرنا, یہ اخلاص ہے. اب چاہے لوگوں کو پتہ چل جائے وہ بات الگ ہے, بس ہم چھپانے کی کوشش کریں. تو اس اخلاص پر اللہ سبحانہ و تعالی معاملہ فرماتے ہیں, اور اس اخلاص کی خوشبو اللہ تعالی پھیلاتے ہیں. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاصفیاء, اللہ سبحانہ و تعالی محبوب رکھتے ہیں ایسے بندوں کو جو نیک ہیں, متقی ہیں, صاف دل کے لوگ ہیں. الذين اذا غابوا لم يتفقدوا, جو کسی مجلس سے غائب ہو جائیں تو ان کے غائب ہونے کو محسوس بھی نہ کیا جائے. وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا, اور جب وہ کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو پکارا نہ جائے, آئیے آئیے, ارے قریب تشریف لائیے. ایسے گمنام لوگ ہوں, کہیں کسی مجلس میں موجود نہ ہو تو ان کی کمی محسوس نہ کی جائے کہ بھائی فلاں صاحب نہیں ہے, اور اگر کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو پکار کر آگے نہ بلایا جائے کہ آئیے قریب آ جائیے. تو فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں. قلوبهم مصابيح الهدى, یہ اخلاص والے لوگ ہیں, ان کے جو قلوب ہیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں, یہ قلوب ہدایت کے چراغ ہیں ان کے. یخرجون من كل غبراء مظلمة, یہ ہر تنگ اور تاریخ گھاٹی سے نکل جاتے ہیں اخلاص کی برکت, ہر فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اخلاص ہو تو مجمع کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, مجمع کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لہذا علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دیہاتی بہت دور سے آتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے, اس وقت گھڑیوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا, وقت کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا. تو ایک دیہاتی بہت دور سے ان کے پاس آیا کرتا تھا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے. ایک دن اس کو اندازے میں کچھ غلطی ہوئی اور جمعہ پڑھا کر حضرت دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. وہ آیا, اس نے کہا حضرت جمعہ ہو گیا, آپ نے جمعہ پڑھا دیا؟ فرمایا ہاں. آپ کا بیان بھی ہو گیا؟ کہ ہاں ہو گیا. میں حضرت میں تو بہت دور سے آتا ہوں, بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آج باتیں نہیں سن سکا, وقت کا پتہ نہ چل سکا, وقت کے اندازے میں غلطی ہوئی. فرمایا تمہیں سننا ہے. حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ اس میں طلب موجود ہے, طلب. اور یاد رکھیں مسئلہ یہی ہے کہ طلب والوں پر محنت کر کے ان کو آگے بڑھانا, درجہ کمال تک پہنچانا, یہ بے طلبوں میں محنت سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے طلبوں میں محنت بیکار چیز ہے, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے, لیکن طلب والوں میں محنت کر کے آگے بڑھ, جیسے یہاں پر ہے طلب والے آ گئے, ان پر محنت کی جا رہی ہے مدرسوں میں آگے بڑھایا جا رہا ہے, طلب والے آ گئے خانقاہوں میں ان پر محنت کر کے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, جن میں تبلیغ کی محنت سے طلب پیدا ہو گئی تو بڑوں کا پرانوں کا جوڑ بھی ہوتا ہے, ان کو الگ بلایا جاتا ہے, ان پہ محنت کی جاتی ہے تاکہ اور پہنچ تو گئے, پرانے تو ہو گئے اور درجہ کمال کو پہنچے, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. سب جگہ اس کے نظائر موجود ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ طلب والوں میں محنت کر کے ان کو آگے بڑھانا, درجہ کمال تک پہنچانا, یہ بے طلبوں میں محنت سے افضل ہے. اگرچہ کہ بے طلبوں میں محنت بھی بہت بڑی چیز ہے. اور یہ مسئلہ نکلتا ہے کہاں سے؟ عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤسائے مشرکین کو, مشرکین کے بڑوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے, اور یہ چونکہ نابینا تھے انہوں نے اندازہ نہ ہو سکا ان کو, انہوں نے آ کر کہا مجھے کچھ دین کی باتیں سنا دیجیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ میں اس وقت مشرکین کے سرداروں سے بات کر رہا ہوں, یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین کی باتیں سنائی. اللہ تعالیٰ کو یہ ناگواری پسند نہیں آئی اور محبوبانہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کا یہ عمل ہمیں اچھا نہیں لگا. معلوم ہوا وہ مشرکین چونکہ بے طلب تھے اور یہ طلب کے ساتھ آئے تھے, آئے اور دوڑتے ہوئے آئے تھے, وام ما من جا گیا تھا وہ یخشا, اور ڈر بھی رکھتے تھے اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا انہی کو آپ بتاتے یہ زیادہ بہتر تھا, ان کو ہی دین کی باتیں سکھا دیتے, ان بے طلبوں میں محنت سے تو یہ بہتر تھا کہ آپ ان کو بتاتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, خیر وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ یہ طلب والا ہے, فرمایا تمہیں سننا ہے, بیان سننا ہے. اس نے کہا ہاں جی بہت بہت اچھا سنا دیجئے. حضرت اسی ممبر پہ جا کے بیٹھے جہاں پہلے بیٹھے تھے, اور پھر وہ سارا بیان جو تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا وہ اسے ایک آدمی کے سامنے کر دیا. پھر فرمایا بڑے کام کی بات فرمائی, بعد میں فرمایا اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا, اب بھی ایک کے لیے کیا. یہ ہے اخلاق, یہ جو یہ دل سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا, اب بھی ایک کے لیے کیا. یہ اس درجے کو ہمارے اکابر پہنچے ہوئے. کانپور میں حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 1414 سال تدریس کی فیض عام کانپور میں مدرسے میں. حضرت مدرسہ تھا اس کا نام فیض عام تھا. 14 سال کے بعد پھر حضرت خان کا تھانہ بھون تشریف لے آئے تھے. خیر جب حضرت وہاں کانپور میں تدریس فرما رہے تھے جس زمانے میں, وہاں بدعت کا بہت زیادہ رواج تھا, بہت زیادہ. بھائی کتنا وقت ہے؟ 7-8 منٹ ہیں. بدعت کا بہت زیادہ رواج تھا, اتنے زیادہ لوگ مخالف تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کے بیان کرنے کھڑے ہوئے تو ایک پرچہ آیا, لمبا پرچہ تھا, حضرت نے اس کو پڑھا اوپر سے لے کے نیچے تک, اور حضرت کو خلاصہ نکالنے میں کمال حاصل تھا. فرمایا یہ جو لمبا سا پرچہ آیا ہے اس کا خلاصہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 تم کافر ہو, نمبر 2 تم جولاہے ہو, نمبر 3 تم حرامی ہو, نمبر 4 ذرا سنبھل کے بات کرنا. یہ خلاصہ ہے 4 چیزیں. فرمایا پہلی بات کہ تم کافر ہو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اب تک اول تو میں کافر نہیں ہوں, الحمدللہ مسلمان ہوں. چلو بالفرض محال اگر اب تک بھی کافر تھا تو مسلمان آدمی بنتا ہے کلمہ پڑھنے سے. میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو بھائی اب تک کافر تھا تو اب مسلمان. اور فرمایا تم جولائے ہو. فرمایا نہیں میں جولا, اول تو جولا ہونا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی جولاہے پن سے اپنی روزی کما رہا ہے تو کیا ہے اس میں, کیا اس نے گناہ کر لیا, کوئی حرج نہیں. اللہ کی تقسیم اس کے بارے میں ایسی ہی تھی تو کیا حرج ہے, لیکن پھر بھی میں جولا نہیں ہوں. اور نمبر 3 کہ تم حرامی ہو. فرمایا اب بھی ایسے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے میرے ماں باپ کے نکاح میں شرکت کی تھی, میں ثابت النسب ہوں, حرامی نہیں ہوں. اور نمبر 4 ذرا سنبھل کے بات کرنا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, جو اللہ کہلوائیں گے حق کی بات کروں گا، سنبھل کے بات، یہ جو کہا گیا نا سنبھل کے بات کرنا، اس پہ عمل نہیں کروں گا. یعنی سنبھل کے بات کرنے سے مراد یہ تھی کہ ایسی بات کرنا جو ہمیں ہمارے خلاف نہ ہو، ہمیں ناگوار نہ گزرے، ہمیں ناگوار نہ گزرے. ارے بھائی آپ کو ناگوار نہ گزرے، ایسی کیوں بات کریں ہم؟ جو حق کی بات ہوگی چاہے کسی کو گوارا ہو چاہے کسی کو ناگوار گزرے، بات تو حق ہوگی. لہذا پھر خوب بدعت کے خلاف بیان ہوا، اور ایسا بیان ہوا کہ اس میں بہت بڑی تعداد بدعتیوں کی موجود تھی اور بہت بڑی تعداد میں توبہ کی ہے. بتانے سے مقصود یہ ہے کہ بہت سخت بدعت تھی، بہت مخالفت تھی. تو حضرت نے خط لکھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے استاد کو، کہ حضرت یہاں جن کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو شیخ الہند غلط کہا جاتا ہے، یہ شیخ العالم ہے، ان کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے تو اہل بدعت کے علماء کو بھی میں بلا لوں گا، ان سے ان کے سامنے آپ کا بیان ہو جائے، کچھ دین کی بات ہو جائے، کچھ بات چیت ہو جائے. فرمایا اچھا، حضرت نے منظور فرما لیا. لہذا ایک مجلس رکھی گئی، اس میں ان حضرات کو بھی بلا لیا گیا جو مخالفین تھے، اہل حق کے مخالفین تھے ان کو بلایا گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا. حضرت کا بیان جاری ہی تھا اور خوب زوروں پر بیان چل رہا تھا، اتنے میں وہ سب اہل بدعت کے علماء آ گئے، اور جیسے ہی وہ آئے حضرت نے اپنا بیان بند کر دیا. اب سب حیران بیٹھ گئے، بیان بند، سب حیران. پر میں بس میں اور اب بیان نہیں کر سکتا، اب بس یہ بیان ختم ہو گیا. حکیم الامت خانوی عمر اللہ عمر فدعو نے عرض کیا کہ حضرت بیان تو اب شروع ہوا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے، یہ اہل بدعت اب آئے تھے، تو اب تو بیان کا مزہ آتا. فرمایا یہی بات تو میں نے سوچ لی، یہی بات تو میرے دل میں آ گئی تھی، جبھی تو میں بیٹھا ہوں کہ جب میں یہ آتے ہوئے نظر آئے اہل بدعت مخالف علماء، تو میں نے سوچا اب بیان کا مزہ آئے گا، اب ان کے سامنے میں اپنی بات کروں گا. تو فرمایا یہی بات تو میرے دل میں آ گئی تھی، جبھی تو میں بیٹھ گیا، کہ اب تک تو میں اخلاص سے بیان کر رہا تھا، اور اب یہ ان کے آنے سے یہ خیال دل میں آیا کہ اب مزہ آئے گا، اب میں ان کو بتاؤں گا کہ میرا علم کیا ہے. اب بتائیے یہ کس کمال درجے کا اخلاص ہمارے اکابر کو حاصل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو پچھاڑ لیا، پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا قتل کرنے کے لیے. اس نے جب دیکھا کہ میں اب بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا اور الگ ہو گئے. وہ بہت یہودی بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا، اب تو انہیں اور قتل کرنا چاہیے تھا جلدی. تو اس نے پوچھا کیوں آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اب تک تو میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، اور جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اور لہذا اب تک تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، یہ نفس ہے، نفس شامل ہو گیا، لہذا اب اخلاص نہیں رہا، اس لیے میں چھوڑ کے الگ ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے اسلم بذلک، اسی بات پر وہ اسلام لے آیا، کہ کیا دین ہے، کیا ان لوگوں کے دل بدل دیے اس دین نے، ایک ایک لمحے اپنے دل کی نگرانی. یہی اخلاص ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کہیں کوئی نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، کشتیاں آئیں، اس میں سے شراب کے ڈرم نکالے جانے، مٹکے اتارے جانے لگے. انہوں نے پوچھا بھائی یہ شراب کے مٹکے کس کے لیے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا بادشاہ وقت کے لیے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، بادشاہ وقت کے لیے یہ شراب کے مٹکے لائے جا رہے ہیں. وہ مٹکے دس تھے، دس مٹکے تھے. اپنا عصا تھا ہی ہاتھ میں، اٹھایا اور ڈنڈے مار مار کے توڑنے شروع کیے. ایک توڑا, دو توڑا, ایک دو تین چار پانچ چھ نو مٹکے توڑ دیے اور ایک مٹکا باقی رہ گیا تھا تو چھوڑ دیا. اطلاع پہنچی بادشاہ تک, بھائی کیوں آپ نے ہمارے مٹکے توڑے؟ ہاں یہ شراب ہے, شراب لائی گئی تھی اور شراب جائز نہیں ہے اور آپ بادشاہ وقت ہیں, آپ کو اس میں مشغول ہونا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. بادشاہ ہو کر آپ شراب پیتے ہیں؟ تو اس نے کہا اچھا ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا پھر سارے توڑ دیتے؟ ہاں ہاں وہ ایک مٹکا اس لیے توڑا تھا کہ نو مٹکے جب توڑ چکا تو میرے دل میں خیال آیا ارے ابو الحسن نوری تو بڑی چیز ہے, تو نے بادشاہ سے بھی ٹکر لے لی, بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لایا. تو فرمایا نو مٹکے تو جب توڑ رہا تھا, جب تک نو مٹکے توڑے اس وقت تک تو اخلاص تھا, اللہ کے لیے توڑے تھے, اب وہ اخلاص چلا گیا. دل میں خیال آیا تو بڑی چیز ہے, بادشاہ سے تو نے ٹکر لے لی, بس اس لیے میں نے ایک مٹکا چھوڑ دیا, اس میں اخلاص نہیں رہا تھا اس وقت, بس چھوڑ دیا. اس اخلاص کا اس بادشاہ پر اثر پڑا. کہاں یہ بادشاہ کہاں خاطر میں, شرابی کبابی بادشاہ, وہ تو گردن اڑوا دیتے. اس بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو محاسب بناتے ہیں, محاسب, اب جہاں جہاں غلط کام ہوں گے آپ کو حساب لینا ہے کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں کیا. اور بڑا عہدہ اس نے عطا کر دیا بادشاہ نے. یہ اخلاص, اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور یہ بھی سن لیجئے, ایک ملفوظ سن لیجئے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص بدون صحبت اہل اللہ کے حاصل نہیں ہوتا. اس کی تشریح پھر کسی وقت کروں گا کہ یہ جملے, اس جملے کے پیچھے کیا حقیقت پوشیدہ ہے. انشاءاللہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اس کے پیچھے, اور بہت بڑا جملہ ہے, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. تو اللہم انی, یہ اخلاص کی دعا سکھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.